والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله القول البديع ہے کہ حضرت سفیان بن عیینہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک اسلامی بھائی تھا مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا جواب دیا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بخش دیا میں نے پوچھا کس عمل کے سبب تو اس نے جواب دیا کہ میں حدیث پاک لکھتا تھا تو جب بھی شاہ خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر آتا تو ثواب کی نیت سے صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا یہی عمل میری مغفرت کا سبب بن گیا تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو جب بھی ہم اپنے پیارے مدنی آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لکھیں جب بھی تحریری طور پر ان کا ذکر خیر کریں تو ساتھ میں درود پاک لکھیں اور مکمل لکھیں کہ اس کی برکتیں بے شمار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان برکتوں میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدخل میں حضرت علامہ ابن الحاج مکی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے اصحاب کے ہمراہ ایک گندم کے کھیت کے پاس سے گزرے تو ان کے ساتھ ایک جانے والا جو شخص تھا اس نے گندم کی جو بالی ہوتی ہے جو سٹا ہوتا ہے اس کو ہلکا سا چھوا اور فوراً ہاتھ ہی ہٹا لیا اس بزرگ نے یہ منظر دیکھ لیا اور اس شخص کو کہا کہ اس کھیت کے مالک سے معافی مانگ لو تو وہ شخص حیران ہو کر کہنے لگا کہ حضور گندم کی بالی تو اسی طرح موجود ہے اور میرے ہاتھ لگانے سے اس میں کوئی فرق بھی نہیں آیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر یہاں سے گزرنے والا شخص ہر ایک اس کو ہاتھ لگائے مثلا 1000 یا اس سے زائد لوگ اس کو بار بار ہاتھ لگائیں گے تو کیا اس میں کوئی نقصان آئے گا یا نہیں اس نے جواب دیا یہ بالکل آئے گا تو ارشاد فرمایا کہ تم نے جو کیا ہے وہ اس ظلم میں سے تمہارا حصہ ہے پھر جب تک اس شخص نے گندم کے کھیت کے مالک سے اپنا حق معاف نہیں کروا لیا آپ نے نہ تو اس سے کلام فرمایا اور نہ ہی اسے اپنی صحبت میں رہنے کی اجازت دی میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو یہ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم کی منفرد مدنی سوچیں ہوا کرتی تھیں کہ جب بھی اس قسم کا کوئی معاملہ آئے تو خود بھی احتیاط کرتے تھے اور اپنے مصاحبین جو ان کے ساتھ رہنے والے ہوتے تھے ان کی بھی تربیت اس انداز سے کرتے کہ بڑا حق تلف کرنا، بڑا ظلم کرنا تو دور کی بات، چھوٹے سے چھوٹا ادنا معاملہ جس میں احتمال آ جائے کہ اس میں ظلم ہو سکتا ہے۔ حالانکہ ہمارے بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین یا یہاں پر جو موجود حاضرین ہیں ان کو حیرانی ہوئی ہوگی کہ یہ چھونے پر معافی، لیکن اس بزرگ نے سمجھا دیا کہ اگر ہر ایک یہ سمجھے کہ صرف میں نے تو چھوا ہے، میں نے تو اس کو ہاتھ لگایا ہے، لیکن گزرنے والا ہر شخص اس کو ہاتھ لگاتا جائے گا تو ظاہری سی بات ہے اس پر فرق پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بزرگان دین کی سیرت کے ان عملی پہلوؤں کو اپنے کردار کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انسان اس دنیا میں تنہا آتا ہے اور تنہا ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ رہتا تنہا نہیں، وہ اس معاشرے کا حصہ بنتا ہے اور اس کی ذات سے کبھی تو کسی کو راحت پہنچتی ہے، آسائش پہنچتی ہے، آرام پہنچتا ہے، اور کبھی کسی کو اس کی ذات سے الفت یعنی تکلیف پہنچتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی نہ راحت پہنچتی ہے نہ تکلیف پہنچتی، جس سے واسطہ ہی نہیں پڑا۔ اب اس کو ہم سے کوئی تکلیف یا راحت، آرام یا کلفت، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں پہنچے گی۔ پھر ہمارا اپنا انداز کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بعض تو ہم میں سے وہ ہوں گے کہ جن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور وہ کسی کو تکلیف پہنچانے والے ہر عمل سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں قدرے کامیاب بھی رہتے ہیں۔ اور بعض اسلامی بھائی وہ ہوتے ہیں کہ جو احساس ہی نہیں رکھتے کسی کو ہم سے تکلیف پہنچی، چنانچہ وہ بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، بالکل بے پرواہی۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ احساس تو ہوتا ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، ان کا ذہن تسلیم کرتا ہے، لیکن تکلیف پہنچ جاتی ہے اور انہیں پتہ نہیں چلتا۔ تو یاد رکھیے کہ اگر ہم کسی کو اچھی نیت کے ساتھ راحت پہنچائیں گے، خوشی پہنچائیں گے، آرام پہنچائیں گے، تو یہ ہمارے لیے ثواب کا سبب بنے گا، اور کبھی بلا وجہ شرعی یعنی شرعی اجازت کے بغیر کسی کو ہم نے تکلیف دی تو یہ تکلیف جہان آخرت میں، آخرت میں ہمارے لیے ہماری تکلیف کا سبب بن سکتی ہے کہ اس پر عذاب مل سکتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، لیکن بہت سارے پہلو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، شعور نہیں ہوتا کہ ہمارے اس انداز سے بھی کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل انہی چند پہلوؤں کی طرف ہم توجہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کو سمجھیں اور آئندہ کے لیے ان کاموں سے بچنے کی کوشش کریں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا کون اور برا کون، اس کا معیار کیا ہے؟ آئیے اپنے پیارے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے سنتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ الرضوان سے فرمایا کہ میں تمہیں اچھے بروں کی خبر نہ دوں، سب خاموش رہے۔ تین بار جب یہی استفسار فرمایا، یہی پوچھا، تو ایک شخص نے عرض کی کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ہمارے برے اور بھلوں کی خبر دیجیے۔ فرمایا تمہارا بھلا شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو، اور تمہارا برا شخص وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ اس حدیث کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان حدیث پاک کا یہ جو حصہ ہے کہ جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو، اس کے تحت فرماتے ہیں یعنی قدرتی طور پر لوگوں کے دلوں میں اس کی طرف سے اطمینان ہو کہ یہ شخص کسی کو تکلیف نہیں دیتا، ایسا اس کا کردار ہو، اور ہو سکتا ہے تو خیر ہی کرتا ہے، بھلائی کا ہی کام کرتا ہے، اور جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ اس کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں یعنی قدرتی طور پر لوگ اس سے ڈرتے ہوں کہ یہ شخص خطرناک ہے، اس سے بچو، اس سے خیر نہیں پہنچے گی بلکہ شر ہی پہنچے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمان کا خون، مال، عزت یہ دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ اس کے تحت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان لکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی اجازت کے نہ لے، اس کی آبرو ریزی نہ کرے، یعنی بے عزتی نہ کرے، کسی مسلمان کو ناحق اور ظلمن قتل نہ کرے، یہ سب سخت جرم ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام میں کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ کتنی بڑی جرأت ہے، اس روایت سے اندازہ لگائیے کہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن یہ فتاوی رضویہ شریف میں تبرانی شریف کے حوالے سے حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب، حبیب لبیب، طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی عبرت نشان ہے کہ جس نے مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ عز و جل کو ایزا دی۔ تو ایک مسلمان کو ایزا دینا اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایزا دینا ہے، تو کون سا مسلمان یہ ہوگا کہ جو اس بات کی ہمت یا جرت کرے گا کہ وہ اللہ اور اس کے پیارے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے، کو ایزا دے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام میں تکلیف دینے کے حوالے سے چند ایسی چیزیں کہ جن کی طرف توجہ نہیں ہوتی وہ چند سنتے ہیں کہ آنکھ سے گھورنا، یہ عام طور پر ہمارے یہاں اتنا وہ بڑا فیل نہیں سمجھا جاتا کہ کسی کو آنکھ سے گھورا تو ہم اپنے طور پر دل میں یہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اس کو مارا تو نہیں ہے، ہم نے اس کو کوئی تکلیف نہیں دی۔ اپنے آپ کو رکھ کر سوچئے کہ اگر آپ کو کوئی گھورے اچھا لگے گا، کیا راحت پہنچے گی، آرام آئے گا کہ جناب کیا بات ہے مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ ہمارے ہاں تو جو عدم برداشت کے معاملات ہیں ہمارے معاشرے میں، تو گھور کے دیکھنا تو دور کی بات، کچھ اگر غور سے دیکھ لے، گھور کے دیکھنا اور ہے، غور سے دیکھنا اور ہے، اگر غور سے دیکھ لے تو اس پر بھی پوچھا جاتا ہے کہ جناب کیا اتنی دیر سے مجھے دیکھے جا رہے ہیں آپ، یہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ پھر گھور کے دیکھنا تو اس سے کہیں چار ہاتھ آگے ہے۔ تو کسی کو خوف زدہ کرنے کے لیے ہاتھ یا ڈنڈے وغیرہ سے کام نہیں لیا جاتا، تو آنکھوں سے بھی گھورا جاتا ہے، خاص کر بچوں کو، مدنی منوں اور منیوں کو۔ اب ان کو جب گھوریں گے تو یہ سہم جاتے ہیں، اور ہم شاید معذرت کے ساتھ اپنے بچوں کو کم گھورتے ہوں گے، جو دوسروں کے بچے ہیں انہیں زیادہ گھورتے ہیں، اور پھر دل کو مناتے ہیں کہ جناب ہم تو اس کو سمجھا رہے ہیں، اچھا سمجھا رہے ہیں آپ یار، اس کو خوف زدہ کر دیا آپ نے، اس کو سہما دیا. اگر کوئی دوسرا شخص آپ کے بچے کو گورے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ اپنے ضمیر سے جواب لے لیجئے، پھر کسی کے بچے کو گھورنے کے بارے میں سوچئے، یقیناً آپ نہیں سوچیں گے. تو سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بھائی کی طرف ڈرانے والی نظروں سے گھورے اللہ تبارک و تعالی اسے قیامت کے دن ڈرائے گا. اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الغنی لکھتے ہیں کہ بھائی سے مراد مسلمان بھائی، یعنی جو کسی مسلمان کو بلا قصور تیز نظر سے گھور کر ڈرائے اس کے بارے میں یہ وعید ہے. اور اس سے اشارتاً معلوم ہوا کہ مسلمان بھائی کو رحمت کی نظر سے دیکھنے میں ثواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی نظر عنایت فرمائے گا. اسی طرح احیاء العلوم میں ایک حدیث پاک نقل کی گئی کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے کہ اسے تکلیف پہنچے. تو ہمارے یہاں یہ کہ جب یہ ہو کہ یہ تھوڑا سا شریف آدمی ہے تو وہ اپنی شرافت کا ثبوت گھور کر دے، ہاتھ نہیں چلاتا، بہت شریف آدمی، ڈنڈا نہیں اٹھاتا، بڑا شریف آدمی ہے، گھورتا ہے. یہ گھورنا بھی تو ڈرانے والی چیز ہے نا. تو یہ عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ٹریفک میں آپ کہیں سڑک روڈ پہ جا رہے ہوں تو ذرا سا کوئی ٹریفک کے اندر کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی روڈ ٹریفک جام ہو جاتا ہے بعض اوقات، یا کوئی راستہ مانگ لیا کسی سے کہ جناب ہمیں بھی راستہ دے دیں گزرنے کا، تو جو پہلا امپریشن ہوتا ہے مڑ کے دیکھنے کا، اس کا بہت سو نے دیکھا ہوگا، وہ محبت بھرا نہیں ہوتا. آپ کی مسکراہٹیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں. الا ماشاءاللہ وہ گھور کے دیکھے گا، اگر سامنے کوئی پتا چلے کہ کوئی مالدار آدمی ہے یا کوئی مذہبی آدمی ہے تو شاید وہ مسکراہٹ میں تھوڑا سا چینج ہو جائے، یا سامنے والا مسکرا رہا ہو اگر کہ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی ہمت دی ہے کہ وہ گھورتا نہیں مسکراتا ہے، اب اس کی جو وہ گھورنے پہ شرمندہ ہوگا اور مسکرا دے گا، یہ مسکراہٹ شرمندگی کی زیادہ ہوتی ہے. تو گھورنے سے ہمیں بچنا چاہیے. اور قیامت کے دن کی پریشانی آپ نے سن لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈرائے گا جو مسلمان کو ڈراتا ہے. اور قیامت کے دن تو ہم عافیت کے طلبگار ہوں گے، ہم پریشانی سے بچنے کے سوالی ہوں گے. اس نازک ماحول کے اندر ہمیں اسی فیل کی وجہ سے، گھورنے کی وجہ سے اگر ڈرایا گیا تو ہمارا بنے گا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج سے یہ اپنے آپ سے عہد کرنے، یعنی دل میں سچی نیت کرنے کی توفیق دے کہ آج کے بعد ہم بے قصور کو گھوریں گے نہیں. اب بے قصور شاید اس وجہ سے بھی ہو کہ بے اس کا تو قصور تھا اس لیے گھورا، مقصد یہ کہ جہاں شرعاً اجازت ہے. اب آپ کا بچہ ہے اس کو آپ مارتے نہیں ہیں تو ہلکا سا تھوڑا سا اس کو اتنی تیز نظر سے دیکھا کہ وہ برداشت کر سکے، ہر تجلی ہر شخص برداشت نہیں کر سکتا. اب اگر اس پہ وزن ہی 2 کلو کا آتا ہے اور آپ نے اس پر 20 کلو کا وزن رکھ دیا، وہ چیز تو گر جائے گی. تو کتنا اس کو تیز نظروں سے دیکھنا ہے، تو یہ ہمیں اس کا ادراک نہیں. تو ٹھیک ہے ہمیں ادراک نہیں، ہم لمٹ کراس نہ کر جائیں تو ہم گھورنا ہی چھوڑ دیں، ہم زبان سے نرمی کے ساتھ سمجھائیں، کیونکہ نرمی سے اگر سمجھائیں گے تو کام ہو جائے گا، تو گھورنے سے پھر جو وہ نتائج حاصل نہیں ہو پائیں گے. اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، احسان کرنا کسی پر، کسی کی مشکل آسان کر دینا، کسی پر کوئی مالی مشکل آن پڑی اس کو قرض مہیا کر دینا، اس کی خیر خواہی کر دینا، یا کسی راہ بھولے ہوئے کو صحیح راستہ بتا دینا، یا کسی کا سامان اٹھوانے میں اس کی مدد کر دینا، یا کسی غریب رشتہ دار کی مالی معاونت کر دینا، بہت اچھی بات ہے. لیکن اس معاشرے میں ہمارا جو حال ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ کتنی ہم مدد کرنے پر تیار ہوتے ہیں دوسرے کی، اور اگر مدد کر بھی لیتے ہیں تو حوصلہ اتنا پست ہوتا ہے، ظرف یعنی وہ پیمانہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ چھلک بڑھتا ہے۔ وہ کب کہ آج کسی پر احسان کیا تو پھر اس پہ جتانا شروع کر دیتے ہیں کہ تم وہی ہو نا جس کی نوکری چھوٹ گئی تھی، گھروں میں گھر میں فاقے کی نوبت آ گئی تھی، میں نے اس وقت تمہارے گھر راشن ڈلوا کے دیا، تم وہی ہو نا، تمہارے کاروبار میں نقصان ہوا تھا، تم دکان سے فٹ پاتھ پہ آ گئے تھے، میں نے دوبارہ تمہارا کاروبار سیٹ کرنے کے لیے تمہیں ایک موٹی رقم فراہم کی تھی۔ اسی طرح مالک مکان کرائے کی وجہ سے تمہیں نکال رہا تھا کرائے کے مکان سے، تمہیں سر چھپانے کو جگہ نہ ملتی، میں نے وہ کرایہ ادا کیا تھا، تمہارا بچہ بیمار تھا، تمہاری امی بیمار تھی، تمہارے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے، میں نے علاج کروایا تھا، تمہاری والدہ کو کتنا ارمان تھا سفر مدینہ کا، میں نے اپنی جیب سے ان کو عمرہ کروایا تھا، سفر مدینہ پر بھیجا تھا، یاد ہے پولیس نے تم پر جھوٹا کیس ڈال دیا تھا، میں تمہیں چھڑوا کے لایا تھا، میں نے تمہارے لیے یہ کیا، میں نے تمہارے لیے وہ کیا، یہ کیا وہ کیا، اس طرح سے جتا جتا کر اس سامنے والے کو تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے جی ہم نے اس کے ساتھ اچھائی کی ہم جتائیں بھی نہ، جی تو اچھائی کے جتانے کے لیے کی تھی یا رضائی الہی کے لیے کی تھی؟ ثواب کے لیے کی تھی تو ثواب تو مل چکا، اب اس سے آپ کیا لینا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا خادم بے دام بن کے رہے؟ تھوڑا سا اس نے اگر اس شان میں گستاخی کر دی تو اب احسان جتانے پر آ جاتے ہیں۔ تو اے کاش ہم نیکی کر دریا میں ڈال، یہ محاورہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھلائی کر کر پھر اس سے کسی چیز کی تمنا نہ کریں کہ اب یہ بھی جواباً میرے لیے کچھ کرے۔ تو ہمارے اکابرین ایسی مدنی سوچ رکھتے تھے کہ وہ احسان جتانا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر کسی سے بھلائی بھی کر دیتے تو دعا کا مطالبہ بھی نہیں کرتے تھے کہ یہ کچھ چیز پیش کی مدد کر دی تو میرے لیے دعا کرنا، یہ بھی مطالبہ نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے حکایت نقل کی ہے کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب فقیر کی طرف کوئی ہدیہ بھیجتی سائل کی طرف تو لے جانے والے سے کہتی کہ اس کے دعائیہ کلمات کو یاد رکھے۔ عموماً فقیر جب کوئی چیز ملے تو دعائیں دیتے ہیں، تو دعائیہ کلمات کو یاد رکھے، تو جب وہ آ کے بتاتے کہ یہ دعا دی تھی تو آپ بھی اسی طرح کی دعا اس کے لیے کر دیتی فقیر کے لیے۔ وہ کیوں؟ تاکہ یہ دعا ہمارے ہدیے کا بدلہ نہ ہو جائے، تو یہ جو دعا دے کر گیا ہے اس کے بدلے میں ہم دعا دے دیں تو یہ دعا کے بدلے میں دعا ہو جائے گی اور ہمارا ہدیہ جو ہے جو ہم نے اس کو بھیجا وہ بلا عوض رہے، اس کا بدلہ ہم نہ لیں۔ تو دعا تک کا مطالبہ نہیں کیا کرتے تھے، ایسی ایسی مدنی سوچ رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا ایمان ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شخص کو سنا کہ وہ دوسرے سے کہہ رہے کہ میں نے تیرے ساتھ بھلائی کی، یہ کیا وہ کیا، تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بزرگ تھے، فرمایا اس شخص سے کہ خاموش ہو جاؤ، نیکی جب شمار کی جائے اس میں کوئی بھلائی نہیں رہتی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابو سہل سعلوکی علیہ رحمۃ اللہ القوی ان کا کیا انداز تھا، جھوم جائیں گے آپ سن کے۔ یہ سخی لوگوں میں سے تھے، جب کسی کو کوئی چیز دینی ہوتی تو ہاتھ میں نہیں رکھتے تھے بلکہ اس کو زمین پہ رکھ دیتے چیز کو، اور جس نے وہ لینے والا وہ زمین سے اٹھا لیتا۔ اب اس کی وجہ کیا ارشاد فرماتے؟ فرماتے کہ دنیا کی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر نظر آئے، کہ میں دوں گا تو میرا ہاتھ اوپر ہوگا، لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوگا، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ بن زبیر رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ کس طرح لوگوں پر احسان کرتے تھے، ایسا اپنے آپ کو چھپاتے تھے کہ پتہ بھی نہ چلے کس نے احسان کیا۔ تو یہ جاتے تو جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے، سجدے میں ہوتے، ان کے پاؤں کے پاس تھیلیاں اس انداز سے رکھ کے آ جاتے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور کسی نے عرض کی کہ حضور آپ خود جاتے ہیں اس طرح تھیلیاں رکھتے ہیں، تو کسی کے ہاتھ تھیلی بھجوا دیا کریں، وہ دے دیا کرے گا ان کو۔ تو فرمایا میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے بھیجے ہوئے شخص کو دیکھیں یا مجھ سے ملیں تو پھر احسان تلے ہونے کی وجہ سے شرمندگی محسوس کرے، کہ آج اس کو یہ پتا چلے گا کہ میں نے یہ رقم اس کو دی ہے تو جتانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ وہ اس بات سے، اس اندیشے سے بھی دور رہتے تھے کہ سامنے والے کے دل میں یہ آئے کہ اس شخص نے میری مدد کی، اس طرح سے چھپاتے تھے، گویا کہ ایک ہاتھ سے دیتے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہوتی۔ اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، احسان جتانے کے حوالے سے بھی ہم نیت کر لیتے ہیں کہ ہم دوسروں پر احسان کریں گے، اس کو علم دین سکھائیں، اس کی مالی خیر خواہی کریں، اس کی کسی بھی طرح کی مدد کر دی، تو مدد کرنے میں رضا الہی کی نیت کریں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدد کریں، اس کا ثواب ملے گا، اور کبھی بھی اس پر احسان نہیں جتائیں گے۔ لیکن ایک شک علماء نے تھوڑا سا واضح کی ہے کہ باپ اگر اولاد کو سمجھانے کے لیے ان کو تھوڑا بہت اپنا بتا دیتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے، تو اس کی گنجائش ہے۔ بات پھر وہی کہ ہمیں وہ لمٹ کا پتہ نہیں چلے گا کب ہم کراس کر گئے۔ اولاد پر بھی احسان اگر جتایا تو اولاد بھی وہ اس کو اچھا نہیں لگے گا، بلکہ وہ بعض اوقات تو شاید بتا وہ آگے سے جواب بھی دیتے ہیں کہ حضور، ابا حضور، یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی جو آپ نے کیا، پھر ہم کیا کریں گے۔ تو اس لیے لمٹ کا پتہ نہیں، تو اولاد پہ بھی احسان نہ جتائیں۔ اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلام میں تیسرا فرد موجود ہو، سرگوشی سے ایک دوسرے کے کان میں بات کرتے ہیں، ہلکی آواز میں بات کرتے ہیں، تیسرے کو پتہ نہ چلے، تو یہاں پر اسے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ دو افراد تیسرے کو چھوڑ کے سرگوشی نہ کریں، اس سے مومن کو تکلیف ہوگی اور اللہ عز و جل مومن کی تکلیف کو ناپسند فرماتا ہے۔ اب مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ اگر تین ساتھی ہوں، ان میں سے دو خفیہ سرگوشی کریں تو تیسرے کو اندیشہ ہوگا کہ میرے خلاف کوئی بات طے کی جا رہی ہے یا میرے خلاف کوئی مشورہ کر رہے ہیں، اور جب تین سے زیادہ آدمی ہوں گے تو باقی کسی کو یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ ہمارے خلاف کوئی سازش کی جا رہی ہے۔ اور خیال رہے کہ یہ ممانعت وہاں ہے جہاں پر تیسرے کو اپنے بارے میں شبہ ہو سکتا ہو کہ میرے خلاف کوئی بات کی جا رہی ہے، اگر یہ شبہ نہ ہو تو بلا کراہت یہ عمل جائز ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرماتے، یہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہوئیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مرحبا کہا اور ان سے کچھ سرگوشی فرمائی۔ تو بہرحال ہمیں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ دوسروں کا دل آزمائش میں پڑے تو کسی کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو جب دو موجود ہو اور تیسرا ساتھ ہو تو تیسرے کو چھوڑ کے دو آپس میں وہ ایک دوسرے کے کان میں بات، بھلے کسی اور موضوع پہ بات کر رہے ہیں، لیکن تیسرے کو اندیشہ ہے کہ یہ وسوسہ آئے گا کہ میرے خلاف کوئی بات کی جا رہی ہے، اور بعض اوقات تو وہ بات کرتے ہوئے جب دیکھتے ہیں اس کی طرف، اب اس کا دل بچارے گا मुरझाना शुरू हो जाता है कि यार ये बात भी कर रहे हैं और मेरी तरफ देख भी रहे हैं, तो हो ना हो ये मेरे खिलाफ कोई बात कर रहे हैं। तो ऐ काश हम इस पर भी कारबंद हो जाएं कि तीसरे की मौजूदगी में दो अफराद जब हों तो आपस में सरगोशी करने से बचें। अब ये वो मामलात हैं कि जिन पर हमारी तवज्जो नहीं होती। इसी तरह एक दूसरे के घर आना जाना, मेज़बान बनना, मेहमान बनना, ये हमारे यहाँ मामूल है। अब मुसलमान भाई से मुलाकात करने की अच्छी अच्छी नियतें कर ली जाएं तो सवाब की हकदारी भी है। लेकिन यहाँ पर यह कि जब किसी के घर जाना हो तो पहले से एडवांस में पेशगी तौर पर इत्तिला दे दी जाए, टाइम सेट कर लिया जाए। क्योंकि होता यह है कि अचानक जब मेहमान आ जाए तो घर वाले आजमाइश में आ जाते हैं। मसलन जिस टाइम आप पहुंचे वो भी किसी जगह जाने के लिए तैयार खड़े थे, अब आप पहुंच गए तो वो अब जाएं तो मसला कि आप पहुंच चुके, और अगर नहीं जाते तो आगे कोई ऐसा उन्होंने जाना था कि जहां जाना उनका ज़रूरी था, वो आजमाइश में आ जाएंगे। तो यही अगर आपने पेशगी तय कर लिया होता कि इस वक्त हम आपके घर आएंगे और बाकायदा एक इजाज़त की सूरत बन जाती तो कोई भी आजमाइश में ना आता। इसी तरह बाद बात एक मेहमान होता है, दूसरा भी आ जाता है। अब एक मियान में दो तलवारें तो मेहमानों की हैसियत ज़ाहिर अलग अलग होती है, तो एक को किस तरह डील करना है, दूसरे को किस तरह डील करना है। बाद अगर ऐसा भी होता है उन मेहमानों की आपस में नहीं बनती होती, अब बड़ी आजमाइश हो जाती है कि इनको अब किस तरह संभालें। तो पहले से उनके साथ एक रबता हो, फिर बाद अवत खातिर तोवाज़ों के लिए घर में मुनासिब अशिया नहीं होती, या खाने के वक्त पहुंचे आप खाना ज़ाहिर पेश करना है तो, और घर में ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं हैं जो मेहमान के शायान शान उनको पेश की जा सकें, तो अब आजमाइश में आ जाएंगे। तो इसलिए अब मेज़बान को तकलीफ़ देने से बचाने के लिए पेशगी तौर पर बता देना चाहिए, और जाने के बाद भी बाज़ औक़ात उसके घर बैठकर उसके बारे में तबसरे कर रहे होते हैं। और कभी तो जनाब वो इस तरह के जुमले भी बोले जाते हैं, यार आपके घर का पंखा बड़ा हिस्सा चलता है यार, नए लगवा लो यार, पंखे भी गुजारा कर रहे हो, एसी भी नहीं है आपके घर में, हैरत है आपके पास फ्रिज नहीं है, अच्छा तो देखो यार दीवारों का प्लस्तर उड़ा हुआ है, इसको सही करवा लो, रंग करवा लो इसको, कमरे बड़े छोटे हैं यार आपके, और सोफे रखे हुए इतने पुराने, बैठा भी नहीं जाता सही तरह, यार आपके बच्चे शोर बड़ा करते हैं, बड़े कंजूस लगते हैं, घर में लाइटें हैं फिर भी रोशन नहीं करते यार, और खाना वही फीका तिका ले आए यार, कोई मुर्गी वगैरह बनवा लेते, सादा पानी ले आए, शरबत ही ले आते यार। इस किस्म की बातें हम समझते हैं हम बेतकल्लुफी में कर रहे हैं, यही बेतकल्लुफी अगर कोई हमारे साथ करे तो जब भी इसी किस्म का कोई शैतान वसवसा दिलाए ना कि जनाब हमारे कहने से उसे कुछ नहीं होगा, तो फिर अपने आप की कसौटी पर रख लें कि उसके कहने से क्या हमें कुछ होगा या नहीं। कोई हमारे सोफों पे तनकीद करे, कोई हमारे पंखे पे तनकीद करे, कोई जनाब हमारी दीवारों पे तनकीद करे, कोई बच्चों पे तनकीद करे, तो हम तो खुशी से जनाब फूल उठेंगे और उसे शायद हार डालें कि क्या बात की है आपने यार, कभी भी नहीं, बुरा लगेगा। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी, ये चंद दो तीन मामलात मैंने आपके कोश गुजार किए, तो ये सोचेंगे ना अगर, अब जाते जाते वो चाबी से जनाब गाड़ी पे स्क्रैच डाल जाते हैं, मोटरसाइकिलें गली छोटी है पहले ही, गुजरने वालों के लिए जगह ही नहीं है, मोटरसाइकिलें बाहर पार्क कर देते हैं और गुजरने वाला बेचारा आजमाइश में आ जाता है। इसी तरह वो घर में धोकर पानी बाहर रोड पे छोड़ देते हैं, अब गुजरने वाला जाने उसका काम जाने, तो इस तरह का फ़ोन करते हैं, अब फ़ोन कर रहे हैं रात के 3 बजे, कोई अहम काम नहीं, वो बेचारा सोया पड़ा है, अब उसे तंग कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, अब कोई शख्स भागा जा रहा है जल्दी में, पता है अब उसको रोक लिया कि जनाब मेरी बात सुने, अब थोड़ी सी शऊर होना चाहिए कि वो तेज़ी में जा रहा है तो ज़ाहिर है कुछ जल्दी में होगा तो उसे जाने दिया जाए, ना ये कि उसको रोक कर तो आप उसकी ब्रेकें फेल कर देंगे, जहाँ यहीं बैठे रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज सोचेंगे अगर तो मदनी सोच बनती जाएगी तो हम अपनी ज़ात से दूसरों को किस किस तरह तकलीफ़ में मुब्तला कर देते हैं। घर वालों के बारे में भी सोचना है, बाहर वालों के बारे में भी सोचना है, दफ्तर वालों के बारे में भी सोचना है, और स्कूल कॉलेज और जामिया वालों के बारे में भी सोचना है, और मस्जिद में आए हुए दीगर नमाजियों के बारे में भी सोचना है, اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے اور اس طرح مزید علم دین سیکھ کر گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے اور ان پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.